السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
سرحدی کشیدگی کے معاملات پر بات چیت کے لیے افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر اور وزیر خارجہ کو پاکستان آنے کی دعوت. سرتاج عزیز کا قومی اسمبلی میں بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
سوات میں اسکول کی گارڈ سے حادثاتی طور پر بندوق چل جانے سے 5 طالبات زخمی. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد. تفصیلات کچھ دیر بعد.
شادی سے انکار پر خاتون نے نوجوان کو تیزاب پھینک کر زخمی کر دیا. اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے کے ڈائریکٹر نے جمعرات کے روز کانگریس کو بتایا ہے کہ شدت پسند گروپ داعش امریکی قیادت کے فضائی حملوں کی کامیابی کا جواب دینے کے لیے مغربی ملکوں پر مزید حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. انسانی حقوق کے ایک بین الاقوامی گروپ ہیومن رائٹس واچ نے ایک تازہ رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایتھوپیا کی سیکیورٹی فورسز نے 400 سے زیادہ افراد کو ہلاک کیا ہے جو نومبر کے بعد سے احتجاجوں میں کچلنے کی کارروائی کا حصہ ہیں. اور اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ شدت پسند گروپ داعش کی جانب سے یزیدیوں کے خلاف انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آتے ہیں. وہ آبرو ریزی، غلامی اور قتل کے اقدامات کے مرتکب ہوئے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان نے افغانستان کے وزیر خارجہ اور افغان قومی سلامتی کے مشیر کو دعوت دی ہے کہ وہ پاکستان آئیں اور سرحدی انتظامات کے مسائل پر پاکستان سے تبادلہ خیال کریں. پاکستان کے عمر خارجہ کے مشیر سرتاج عزیز نے جمعرات کے روز قومی اسمبلی کو بتایا کہ انہوں نے افغان حکومت کے قومی سلامتی کے مشیر مسٹر حنیف آتمر سے بات کی ہے اور انہیں اور افغان وزیر خارجہ کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے تورخم میں حالیہ کشیدگی کے بارے میں قومی اسمبلی میں پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا کہ پاک افغان بارڈر پر گیٹ کی تعمیر افغانستان کے ساتھ کسی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہے. انہوں نے حالیہ کشیدگی پر بات کے لیے افغانستان کے اعلیٰ عہدیداروں کو پاکستان آمد کی دعوت بھی دی.
Yesterday, I spoke to Mr. Hanif Atmar, National Security Advisor of the Afghan government, and invited him and the Foreign Minister, Mr. Salahuddin Rabbani, to visit Pakistan as early as possible to discuss these matters and to remove any gaps in communication or understanding. He appreciated the invitation and said he would get back to...
سرتاج عزیز نے کہا کہ میں نے افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حنیف اتمار سے ٹیلی فون پر بات کی. انہیں اور افغان وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی تاکہ ان معاملات پر بات چیت کی جا سکے اور رابطے میں ممکنہ فقدان کو دور کیا جا سکے. سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ صورتحال کو معمول پر لانے اور آمد و رفت کی بحالی کے لیے دونوں ملک آگے بڑھیں گے. تاہم ان کا کہنا تھا کہ گیٹ پر تعمیر کا کام جاری رہے گا. اسلام آباد میں افغانستان کے سفیر حضرت عمر زخیلوال نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر اپنے صفحے پر کہا کہ پاکستانی حکام سے اس بات پر اتفاق کیا گیا تھا کہ جب تک تورخم کے مسئلے کا بات چیت کے ذریعے حل نہیں نکلتا اس وقت تک ان کے بقول متنازع گیٹ کی تعمیر کا کام روک دیا جائے گا. پاکستان اور افغانستان کے درمیان تورخم سرحد پر اتوار کی شب ہونے والے فائرنگ کے تبادلے کے بعد سے صورتحال بدستور کشیدہ ہے. گزشتہ اتوار کے بعد سے کئی مرتبہ دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ ہو چکا ہے جس میں پاکستانی فوج کے ایک میجر کے علاوہ دو افغان اہلکار ہلاک جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے. سرتاج عزیز نے بتایا کہ تورخم پر فائرنگ کے حالیہ تبادلے کے سبب سرحد کے قریب 180 خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے. پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ دونوں ملک کشیدگی میں کمی کے لیے ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں.
دونوں سائٹ ایک دوسرے کے ساتھ انگیج ہیں, بات چیت چل رہی ہے, ٹھیک ہے, اور آئی ایم شیور کہ دونوں سائٹ کو جو ہے وہ کسی نہ کسی حد میں نتیجے پہ پہنچیں گے کہ تاکہ جو سچویشن اس کو ریزالو کیا جا سکے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ وہاں پہ کوئی وار اسٹارٹ ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی فل اسکیل کوئی چیز چل پڑی ہے, ٹھیک ہے. یہ جو ٹینشنز ہوتی ہیں, یہ ٹینشنز ہر ممالک, کئی ایسے ممالک ہیں جن کے کامن بارڈرز ہیں, وہاں پہ یہ ہوتی رہتی ہے. اور پھر وہ ڈائلاگ کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ کے ذریعے اس کو ریزالو کرتے ہیں, اور یہی چیز ہم نے بھی اپنائی ہے. اور اسپیشلی افغانستان کے ساتھ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہماری ریلیشن شپ جو ہے وہ کئی بنیادوں پر اسپیشل ہے.
نفیس زکریا نے کہا کہ سرحد کی نگرانی کو مؤثر بنانے کے لیے تورخم کے علاوہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دیگر مقامات پر بھی ایسے دروازے بنائے جائیں گے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاک افغان تورخم سرحد پر ابھی کشیدگی جاری ہے. ادھر پاکستانی قانون سازوں اور علاقے کے مکینوں کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کو اس مسئلے کو جلد از جلد حل کر لینا چاہیے, ورنہ صورتحال دونوں ملکوں کے لیے نقصان دہ ہوگی. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد پر مختلف اوقات میں تناؤ کا باعث بننے والے واقعات ماضی میں بھی رونما ہوتے رہے ہیں, لیکن حالیہ ہفتوں میں خاص طور پر دونوں جانب کی سیکیورٹی فورسز کے مابین فائرنگ کے تبادلے سے یہ تناؤ اس بار مہلک اور دو طرفہ کشیدگی میں اضافے کا سبب بنا ہے. گزشتہ اتوار کو اہم سرحدی گزرگاہ تورخم میں پاکستان کی طرف سے آمد و رفت کو منظم بنانے کے لیے گیٹ کی تعمیر کے معاملے پر تناؤ میں اضافہ ہوا, اور دو طرفہ فائرنگ سے پاکستانی فوج کا ایک میجر اور دو افغان سیکیورٹی اہلکار جان سے گئے, جبکہ دونوں جانب متعدد افراد زخمی بھی ہوئے. معاملے کی سنگینی کے باعث پاکستان نے اپنی جانب کرفیو نافذ کر دیا اور سرحد کے آر پار نقل و حرکت بند ہو کر رہ گئی, جو تاحال دوبارہ شروع نہیں ہو سکی ہے. گو کے فائرنگ کا سلسلہ بدھ کی رات کو ختم ہو گیا تھا, لیکن علاقے میں کشیدگی ہنوز برقرار ہے, جسے مقامی لوگوں کے علاوہ پاکستانی قانون ساز دونوں ملکوں کے لیے مضر قرار دے رہے ہیں. افغانستان کی سرحد پاکستان کے دو صوبوں سے متصل ہے, جہاں پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف کے بقول 16 باقاعدہ گزرگاہیں ہیں, لیکن ان میں سے 9 پہلے ہی بند ہیں. افغان سرحد سے ملحقہ صوبہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے سینیٹر الیاس بلور کہتے ہیں کہ یہ کشیدگی خاص طور پر دونوں ملکوں کے عوام کے لیے بہت نقصان دہ ہے اور اسے بڑھنے نہیں دینا چاہیے.
جب سے میں پیدا ہوا ہوں مجھے آج 70 سال ہو گئے ہیں, میرے خیال ہے میں نے آج پہلی دفعہ یہ دیکھا ہے, جب ہمارا کبھی نہیں ہوا اور اس طریقے سے ہماری کبھی چیزیں نہیں ہوئی, ہونی نہیں چاہیے. ابھی بھی کہتا ہوں ہونی نہیں چاہیے. دونوں طرف پہ ہم پشتون رہتے ہیں, دونوں طرف سے پشتون مر رہے ہیں, نہیں ہونا چاہیے.
افغان سرحد سے متصل دوسرے پاکستانی صوبے بلوچستان سے سینیٹر حاصل بزنجو نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دو طرفہ تعلقات کو کسی صورت بھی خراب نہیں ہونے دینا چاہیے اور اس کے لیے دونوں ملکوں کو اقدام کرنا ہوں گے.
کسی صورت میں افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ افغان حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے اقدامات سے گریز کرے جہاں سے جو ہے ٹینشن اور بڑھے, اور پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ اس ٹینشن کو کم کرے. یہ ہم دونوں کی ذمہ داری ہے, مگر اس وقت افغانستان کی ذمہ داری زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ جو ٹینشن ہوگا اس کا ڈائریکٹ افیکٹ ہمارے اسپیشلی آپ کے دو بڑے پروونسز جو ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان پہ پڑیں گے, اور میرے خیال میں افغانستان کو بھی احتیاط کرنا چاہیے اور ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے.
گزشتہ ماہ بھی تورخم سرحد اس وجہ سے 4 روز تک بند رہی تھی کہ پاکستان کی طرف سے سرحد پر باڑ لگانے کی کوشش کی افغان سیکیورٹی فورسز نے مزاحمت کی تھی. دونوں اطراف سے ہزاروں افراد روزانہ اس سرحدی گزرگاہ کو استعمال کرتے ہیں, جبکہ دو طرفہ تجارت کے لیے بھی یہ راستہ استعمال ہوتا ہے. سرحد کی بندش سے مقامی لوگوں اور تجارتی شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. تورخم کے ایک مقامی رہائشی شاہ رحمان شنواری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں دونوں ملکوں سے مطالبہ کیا کہ وہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کا پرامن حل نکالیں, کیونکہ جتنی بھی لڑائی ہو ان کے بقول اس کا حل مذاکرات کے ذریعے ہی نکلے گا.
اور بلا خبر ادا چھے دوارا طرف چھے غریب عوام ہوتا دیر زیادہ تکلیف دے.
انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کی وجہ سے دونوں اطراف غریب لوگ پس رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل مذاکرات کے ذریعے ہی نکالا جائے. پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے افغان حکام پر واضح کر دیا تھا کہ 1 جون سے کسی بھی افغان شہری کو بغیر مستند سفری دستاویزات کے پاکستان میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا, اور سرحد پر آمد و رفت کو باقاعدہ نظم و ضبط میں لانا دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے. افغانستان نے بھی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بات چیت پر اتفاق کیا ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکی سینٹ نے دفاعی اخراجات کے نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن بل کے مسودے کی منظوری دی ہے, جس میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں میں معاونت کے لیے $80 کروڑ کا ایک نیا مجوزہ فنڈ بھی شامل ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
امریکہ کی سینٹ نے دفاعی اخراجات کے نیشنل ڈیفنس آتھورائزیشن بل کے مسودے کی منظوری دی ہے، جس میں پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کوششوں میں معاونت کے لیے 80 کروڑ ڈالر کا ایک نیا مجوزہ فنڈ بھی شامل ہے۔ پاکستان کے لیے یہ مجوزہ فنڈ سیکیورٹی انہانسمنٹ آتھورائزیشن کے تحت مختص کیا گیا ہے، جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مدد کے لیے قائم کوئلیشن سپورٹ فنڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد قائم کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کی سینٹ کی طرف سے پاکستان کے لیے منظور ہونے والے 80 کروڑ ڈالر کے فنڈ میں سے 30 کروڑ ڈالر فنڈ کو حقانی نیٹورک کے خلاف کارروائی سے مشروط کیا گیا ہے۔ امریکہ نے گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان پر حقانی نیٹورک کے خلاف کارروائی کے لیے دباؤ بڑھا رکھا ہے، تاہم پاکستان کی حکومت بھی بارہا یہ کہہ چکی ہے کہ وہ بلا تفریق تمام شدت پسند گروپوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ سینٹ آرمڈ سروسز کمیٹی سے منظور ہونے کے بعد پاکستان کے لیے مجوزہ فنڈ کو سینٹ میں بغیر کسی ترمیم کے منظور کر لیا گیا۔ نیا مجوزہ فنڈ کوالیشن سپورٹ فنڈ کی جگہ لے گا، جس کے تحت پاکستان اور افغانستان دونوں ملکوں کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں کے لیے معاونت کی جاتی تھی۔ کوالیشن سپورٹ فنڈ کے تحت امریکہ نے پاکستان کو 2013 سے 3 ارب ڈالر سے زائد ادا کیے ہیں، تاہم اس فنڈ کی مدت رواں سال اکتوبر میں ختم ہو جائے گی، جس کے بعد پاکستان کے لیے ایک الگ فنڈ قائم کیا جا رہا ہے۔ کانگریس کے دونوں ایوانوں نے دفاعی بجٹ کے بل کے الگ الگ مسودے منظور کیے ہیں۔ ایوان نمائندگان کے نیشنل ڈیفنس آتھورائزیشن ایکٹ 2017 کے مسودے میں پاکستان کے لیے 90 کروڑ ڈالر کی رقم مختص کی گئی ہے، جس میں سے 45 کروڑ ڈالر کو حقانی نیٹورک کے خلاف کارروائیوں سے مشروط کیا گیا تھا۔ ان دو مسودوں کے موازنے اور ان پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے دونوں ایوانوں کی ایک کانفرنس کمیٹی قائم کی جائے گی۔ بعد ازاں اس کمیٹی کے اتفاق رائے سے منظور ہونے والے مسودہ بل کی منظوری دونوں ایوانوں سے حاصل کی جائے گی، جس کے بعد صدر باراک اوباما اس کی باضابطہ منظوری دیں گے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
انسانی حقوق کے ایک بین الاقوامی گروپ ہیومن رائٹس واچ نے ایک تازہ رپورٹ جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ایتھوپیا کی سیکیورٹی فورسز نے 400 سے زیادہ افراد کو ہلاک کیا، جو ملک کے آرومیا علاقے میں نومبر کے بعد سے احتجاجوں کو کچلنے کی کارروائی کا حصہ ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فوجیوں نے آرومیا کے مظاہرین پر بعض اوقات بہت معمولی یا بغیر انتباہ کیے بار بار فائرنگ کی، اور ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے غیر مولک ہتھیار استعمال کیے۔ اس میں بتایا گیا کہ مرنے والوں میں بہت سے طلبا تھے، جن میں 18 سال سے کم عمر کے بچے بھی شامل تھے۔ پولیس نے ہزارہا افراد کو گرفتار کیا ہے، جنہیں بغیر الزامات کے قید میں رکھا گیا ہے، اور انہیں اپنے وکلاء یا خاندان والوں کے سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ احتجاج حکومت کی ادیس ابابا کی سرحدوں میں مجوزہ توسیع کے خدشات پر شروع ہوئے۔ مظاہرین کا خیال ہے اور انہیں خطرہ ہے کہ یہ توسیع اورمیا کے کسانوں کو بے گھر کر دے گی۔ حکومت نے منصوبے پر عمل درآمد روک دیا تھا، لیکن احتجاج جاری ہے۔ ہنگاموں پر حکومت کا موقف سامنے نہیں آیا۔ نیجر کے صحرا سے 34 لاشیں برآمد ہوئی ہیں، جن میں 20 بچے بھی شامل ہیں، اور حکام کے بقول یہ لاشیں تارکین وطن کی ہو سکتی ہیں۔ سرکاری عہدیداروں کا ماننا ہے کہ یہ افراد شمال کی طرف سے الجزائر یا یورپ پہنچنے کی امید میں سفر کر رہے تھے۔ نیجر کی وزارت داخلہ نے ٹیلی ویژن پر ایک بیان میں بتایا کہ مرنے والوں میں 9 خواتین، 5 مرد اور 20 بچے شامل ہیں، جو بظاہر پیاس کی شدت سے موت کا شکار ہوئے۔ ان لوگوں کو انسانی اسمگلروں نے صحرا میں لا کر چھوڑ دیا تھا، تاحال ان افراد کی شہریت کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ مصر میں حکام نے بتایا ہے کہ انہوں نے گزشتہ ماہ بحیرہ روم میں گر کر تباہ ہونے والے مسافر طیارے کے ملبے کا پتہ چلا لیا ہے۔ یہ طیارہ پیرس سے قاہرہ جاتے ہوئے اچانک لاپتہ ہو گیا تھا، جس کے بارے میں بعد ازاں یہ معلوم ہوا کہ یہ دوران پرواز تباہ ہو گیا تھا۔ طیارے پر سوار تمام 66 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس واقعے کی تحقیقات کرنے والی مصر کی سرکاری کمیٹی نے بتایا ہے کہ طیارے کے ملبے کے فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر کی تلاش کی سرگرمیوں میں مصروف بحری جہاز نے مختلف مقامات پر ملبے کی نشاندہی کی ہے۔ کمیٹی کے بقول یونان کے جزیرے کریتے اور مصر کے ساحل کے درمیان پائے گئے اس ملبے کی مختلف تصاویر حاصل کر لی گئی ہیں۔ روس نے بدھ کو دیر گئے شامی شہر حلب میں 48 گھنٹوں کی فائر بندی کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ نے روس اور شامی صدر بشار الاسد پر زور دیا تھا کہ وہ فروری میں طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کا احترام کریں۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
ایک بیان میں روسی وزارت دفاع نے کہا کہ جمعرات کے روز سے 48 گھنٹوں کے لیے حلب میں خاموشی اختیار کی جائے گی، جس کا مقصد مسلح تشدد کو کم کرنا اور صورتحال کو مستحکم کرنا ہے۔ اسی دوران ناروے میں بدھ کو دیر گئے باتیں کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے روس اور شامی حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ ترجیحی بنیادوں پر فائر بندی نافذ کر رہے ہیں، جبکہ اسد کی فورسز حلب کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ حلب ملک کا سب سے بڑا شہر ہے اور یونیسکو کے عالمی ورثے کا مقام ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے الفاظ ہیں،
So we've made it very clear that unless we get a better definition of how this cessation is going to work،
کیری کہہ رہے ہیں کہ لہٰذا ہم نے یہ بہت حد تک واضح کر دیا ہے کہ جب تک ہم اس بارے میں اچھی طرح نہیں جان لیتے کہ یہ فائر بندی کس طرح کام کرے گی اور اسے کیسے نافذ کیا جائے گا، یہ کس پر نافذ العمل ہوگی، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔
While Assad continues to offensively assault Aleppo and while Russia continues to support in that effort،
جبکہ اسد حلب پر جارحانہ حملے جاری رکھے اور روس اس کوشش میں اس کا ساتھ دیتا رہے۔ کیری کا کہنا ہے کہ وہ باور کرتے ہیں کہ دونوں اطراف پر فائر بندی نافذ ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جنیوا میں مذاکرات کی میز پر آنے کا واحد راستہ جائز منتقلی پر بات چیت ہے۔ کیری سالانہ اوزلو فورم کے لیے ناروے میں تھے، جس میں سینئر سالسکار، اعلی سطح کے فیصلہ کنندگان، تجزیہ کار اور ماہرین شریک ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے تجربات کو شیئر کریں، چیلنجوں کی شناخت کریں اور ثالثی کے عمل پر اثر انداز ہوں۔ فروری میں ہونے والی فائر بندی بڑی حد تک ناکام ثابت ہوئی اور ایک سیاسی منتقلی پر مذاکرات میں کم ہی پیش رفت ہو سکی ہے جو 1 اگست سے شروع ہونا ہے۔ شامی خانہ جنگ کی وجہ سے اب تک 280,000 لوگ ہلاک اور لاکھوں پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں، ان میں زیادہ تر یورپ پہنچے ہیں۔ یہ لڑائی 2011 میں حکومت مخالف مظاہروں کو دبانے سے شروع ہوئی۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ کے صدر براک اوباما جمعرات کو فلوریڈا کے شہر اورلینڈو جا کر اتوار کو ہونے والے ایک مہلک حملے کا نشانہ بننے والی غمزدہ برادری کے سوگ میں شریک ہوں گے اور ان کا حوصلہ بڑھائیں گے۔ رچرڈ گرین کی ایک رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
صدر اوباما یہ دورہ اتوار کے روز ہم جنس پرستوں کے ایک کلب پر ہونے والے حملے کے بعد کر رہے ہیں، جس میں 49 افراد ہلاک اور 53 زخمی ہوئے تھے۔ صدر اوباما ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں اور متاثرین سے ملاقات کے علاوہ پولیس، ایمبولینس کے عملے، نرسوں، ڈاکٹروں اور سرجنوں سے بھی ملاقات کریں گے جنہوں نے زخمی ہونے والوں کی مدد کی۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کے الفاظ،
The president understands that he is a symbol of the country. And when he travels to a community and meets with a family that has endured a terrible tragedy, he's offering a message of condolence and comfort.
جوش ارنسٹ کہہ رہے ہیں کہ صدر اوباما یہ بات سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کی علامت ہے، اور وہ جب کسی کمیونٹی میں جاتے ہیں اور ان فیملیز سے ملتے ہیں جو کسی سانحے سے گزری ہو، تو اصل میں وہ تمام امریکیوں کی جانب سے تعزیت کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور صدر اوباما اپنی اس ذمہ داری کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ جوش ارنسٹ نے مزید کہا کہ صدر اوباما کے دورے کو LGBT یعنی ہم جنس پرستوں کی برادری کے لیے زبردست حمایت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اسی دوران سینٹ میں ہوم لینڈ سیکیورٹی کی کمیٹی نے فیس بک سے کہا ہے کہ وہ حملہ آور عمر متین سے متعلق تمام معلومات مہیا کریں۔ بدھ کے روز کمیٹی کے چیئرمین رون جانسن نے کہا ہے کہ ان کے باقی ساتھیوں کو معلومات ملی ہیں کہ اتوار کے روز عمر متین نے کئی دفعہ پوسٹ کیے ہیں، جس میں اس نے داعش اور البغدادی سے وفاداری کا اعلان کیا ہے اور امریکہ اور روس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شدت پسندوں پر بمباری روک دیں۔ متین نے ایک پوسٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ میں مزید حملے ہوں گے۔ دیگر امریکی قانون ساز FBI کے عمر متین سے رابطوں کے بارے میں جاننے کے خواہش مند ہیں۔ FBI نے 2013 اور 2014 میں اس وقت عمر متین کو انٹرویو کیا تھا جب اس نے اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ اس کے القاعدہ کے ساتھ تعلق ہے۔ بعد میں شواہد نہ ملنے پر یہ تحقیقات ختم کر دی گئی تھی۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
متحدہ عرب امارات نے اعلان کیا ہے کہ اس کے فوجیوں کے لیے یمن میں جنگ ختم ہو گئی ہے۔ گزشتہ سال اس ملک نے سعودی عرب کے زیر قیادت اتحاد میں شامل ہو کر یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف کاروائیاں شروع کی تھیں۔ وزیر مملکت برائے خارجہ امور انور گارگاش کی طرف سے عربی زبان میں جاری بیان میں کہا گیا کہ جنگ عملی طور پر ختم ہو گئی ہے۔ اس بیان کو ابوظبی کے ولی عہد شہزادہ شیخ محمد بن زید النہیان نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ پر بھی جاری کیا۔ شہزادہ النہیان متحدہ عرب امارات کی مسلح افواج کے نائب سپریم کمانڈر بھی ہیں۔ 3 سال سے زیادہ عرصے تک امریکہ میں دستی ہتھیاروں کے ذریعے ہونے والے وحشیانہ تشدد پر قابو پانے سے متعلق کانگریس کی جانب سے اقدام کے لیے ایوان کے اندر ملتجیانہ تقریروں کے بعد امریکی سینیٹر کرس مرفی نے بدھ کے روز ایک بڑا قدم اٹھایا۔ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کے ریچرڈ گرین کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
ریاست فلوریڈا کے شہر اورلینڈو میں ہم جنس پرستوں کے ایک نائٹ کلب میں 49 لوگوں کو گولیاں مار کر ہلاک کرنے کے واقعے کے 3 روز بعد کنیکٹیکٹ سے تعلق رکھنے والے ڈیموکریٹک رکن سینٹ کے فلور پر کڑے ہوئے اور انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اس وقت تک اپنی تقریر جاری رکھیں گے جب تک ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز ہتھیاروں کے ذریعے تشدد کے خلاف کارروائی کرنے پر متفق نہیں ہو جاتے۔ ان کے ڈیموکریٹ ساتھیوں نے اس گرما گرم بحث میں شریک ہو کر ملک میں گولیوں سے بڑے پیمانے پر ہلاک کرنے کے تازہ ترین واقعے پر اپنی مایوسی کا اظہار کیا۔ ریاست کنیکٹیکٹ کے ڈیموکریٹ سینیٹر ریچرڈ بلو مینٹل نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
We're here today to seek action. And action has been too long delayed on preventing gun violence. And the kinds of acts of hatred and terror.
ہم آج یہاں عملی اقدام دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور بندوقوں کے ذریعے تشدد اور نفرت پر مبنی اس قسم کی کاروائیوں اور اس نوعیت کی دہشت گردی کو روکنے کے اقدام کو طویل عرصے سے التوا میں ڈالا جا رہا ہے۔ آپ کے الفاظ سے زیادہ آپ کے اقدامات اہمیت رکھتے ہیں اور قوم عملی اقدام کی حقدار ہیں۔ 90% امریکی عوام سینٹ کی جانب سے دانشمندانوں اور معقولیت پر مبنی اقدامات چاہتے ہیں، مثلاً پس منظر کی جانچ پڑتال کے طریقہ کار کا اطلاق۔ نیو جرسی سے تعلق رکھنے والے ڈیموکریٹ سینیٹر مسٹر بکر نے اس موقع پر کہا،
We talked with our other colleagues who will come to this floor today, who all have in their hearts that word enough, enough, enough.
ہم نے اپنے ساتھیوں سے بات کی ہے جو آج اس فلور پر آئیں گے۔ ان سب کے دلوں میں ایک ہی لفظ ہے کہ بس بہت ہو چکا، بہت ہو چکا ہے۔ ہم جس چیز کی جستجو میں ہیں وہ انتہا پسندی نہیں ہے، ہمیں جس چیز کی تلاش ہے وہ پارٹی کی جانب داری نہیں، ہم جو ڈھونڈ رہے ہیں وہ معقولیت ہے جسے ملک کی غالب اکثریت کی حمایت اور تائید حاصل ہے۔ سینیٹر مرفی نے اپنی طویل تقریر تقریباً 15 گھنٹوں کے بعد یہ اعلان سامنے آنے پر ختم کی، ان لوگوں کی جانب سے اسلحہ خریدنے پر پابندی کے لیے قانون سازی پر تیار ہو گئے ہیں جن کا اندراج ایف بی آئی کی دہشت گردی سے متعلق نگرانی کی فہرست میں ہے، اور دوسرا یہ کہ ہتھیار خریدنے والوں کے پس منظر کی جانچ پڑتال کے دائرے کو وسعت دی جائے گی۔ سینیٹر مرفی کا شمار سینٹ کے ان ارکان میں ہوتا ہے جو اس وقت سے ہتھیاروں پر کنٹرول کے مسلسل زبردست حامی چلے آ رہے ہیں جب 2012 میں ریاست کنیکٹیکٹ کے شہر نیو ٹاؤن کے سینڈی ہک ایلیمنٹری اسکول میں ایک تنہا بندوق بردار نے 20 بچوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ ان کی کوششوں کو امریکہ میں ٹویٹر استعمال کرنے والوں کی توجہ حاصل ہوئی جہاں یہ رات بھر ایک اہم ترین موضوع رہا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترکی اور اسرائیل کے وزراء کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ان تعلقات میں بہتری لانے کے قریب پہنچ چکے ہیں جو 2010 میں اسرائیل کی جانب سے غزہ کی اقتصادی ناکابندی توڑنے کے لیے جانے والی ایک کشتی پر سوار 9 ترک سرگرم کارکنوں کی ہلاکت کے بعد شدید دباؤ کا شکار ہو گئے تھے۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈورین جونز کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
اطلاعات کے مطابق دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے کے سلسلے میں ترک اور اسرائیلی سفارتکار اس مہینے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ترک کے نائب وزیر اعظم نے گزشتہ ہفتے یہ اعلان کیا تھا کہ معاہدہ طے پانے کے قریب ہے۔ ترک اخبار جمہوریت کے سیاسی کالم نگار سمیع ادیس کہتے ہیں کہ تعلقات کی تجدید کی ان کوششوں کے پس منظر میں ترک صدر رجب طیب اردوان کی مدد کے ساتھ زبردست سیاسی محرک موجود ہے۔
First, with Erdogan coming out and saying whether we like it or not, we have to have this, and then various ministers saying it's about to happen.
وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اردوان یہ کہتے ہوئے سامنے آتے ہیں کہ چاہے ہمیں یہ پسند ہو یا نہ ہو، ہمیں لازمی طور پر یہ کرنا ہے، اور پھر کئی وزیر یہ کہتے ہیں کہ یہ تقریباً ہونے کو ہے، یہ عنقریب ہونے کو ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اصل میں یہ معاملہ ابھی راستے میں ہے۔ میرا خیال ہے کہ غالباً وہ اس کی تراش خراش پر کام کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے سمیع ادیس کے۔ اسرائیل پہلے ہی کشتی پر سوار ان نو ترک سرگرم کارکنوں کی ہلاکت پر معافی مانگ کر انقرہ کا ایک مطالبہ پورا کر چکا جو اسرائیل کی جانب سے غزہ کی اقتصادی ناکابندی توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ترک میڈیا یہ خبریں دے رہا ہے کہ اس چیز پر معاہدہ طے پا چکا ہے کہ اسرائیل اس حملے میں مارے جانے والے ترک افراد کے خاندانوں کو کتنا معاوضہ ادا کرے گا۔ کالم نگار ادیس کہتے ہیں کہ ناکہ بندی پر مفاہمت ہونے کے قریب ہے۔
The way the Gaza blockade demand by Turkey will be overcome is that the blockade is not necessarily
وہ کہہ رہی ہے کہ میرا خیال ہے کہ ترکی کی جانب سے غزہ کی ناکابندی پر جس طرح کا مطالبہ کیا گیا تھا اس پر اس طرح قابو پایا جائے گا کہ ناکابندی کے معاملے کو ضروری طور پر نہیں اٹھایا جائے گا، لیکن ترک کمپنیاں اور ترک امدادی گروپس کو غزہ تک رسائی دے دی جائے گی اور یہ معاملہ اس طریقے سے حل ہو جائے گا۔ یہ الفاظ تھے سیاسی کالم نگار سمیع ادیس کے۔ تجدیدی تعلقات کی کوششیں ایسے موقع پر کی جا رہی ہیں کہ دونوں ملکوں کے رہنماؤں کے درمیان سیاسی طور پر گہرے اختلافات بدستور موجود ہیں، جن کے متعلق مبصر یہ اشارہ کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی ناپسندیدگی کو قدرے مخفی رکھ رہے ہیں۔ استنبول میں قائم سلیمان یونیورسٹی کے سیاسی امور کے ایک ماہر چنگیز اختر کہتے ہیں کہ اب جبکہ دونوں ملک اس خطے میں تنہا ہو چکے ہیں، مسئلے کو منطقی انداز سے حل کرنے کا انداز اس کوشش کو تقویت دے رہا ہے۔
The deal between Israel and Turkey is between the two loneliest states in the Middle East.
ترکی اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ مشرق وسطی میں دو تنہا ترین ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ یہ مفادات کا ایک روایتی ارتکاز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسرائیل اور ترکی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے، یہ ابھی بہت دور کی بات ہے۔ یہ الفاظ تھے سیاسی امور کے ماہر چنگیز اختر کے۔ بے اعتمادی ابھی بھی مصالحت کی کوششوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ مغربی میڈیا کی رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل انقرہ سے غزہ میں مراعات دینے کے عوض حماس کے ممتاز ارکان کو ملک سے نکالنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ گلوبل سورس پارٹنرز کے سیاسی مشیر اتیلا یسلیڈا کہتے ہیں کہ انقرہ کے ایک معروف نکات مسٹر لیبرمین کی اسرائیلی وزیر دفاع کے طور پر تقرری دو طرفہ مذاکرات کو مزید پیچیدہ بناتی ہے۔
I'm quite skeptical given the fact that Hamas is still in Turkey and according to the Turkish
اس حقیقت کے پیش نظر کہ حماس ابھی تک ترکی میں ہے، مجھے ابھی تک خاصے شکوک و شبہات ہیں، اور ترک پریس کے مطابق ترک مخالف کے طور پر معروف مسٹر لیبرمین کی وزیر دفاع کے طور پر تقرری معاملات کو زیادہ آسان نہیں بنا رہے۔ یہ مصالحت اس سال کے شروع سے ایجنڈے میں شامل رہی ہے، اور جب کبھی کسی عہدیدار سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے تو یہ جواب ملتا ہے کہ بس اب صرف ایک میٹنگ باقی ہے، لیکن وہ میٹنگ کبھی نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ تھے گلوبل سورس پارٹنرز کے سیاسی مشیر اٹیلا یزیلیڈا کے۔ اقتصادی تعلقات میں اضافے کا حوالہ بڑے پیمانے پر اس مصالحت کے پس پشت کارفرما محرک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، خاص طور پر توانائی کے شعبے میں، کیونکہ ترکی کو اسرائیل کے نئے دریافت ہونے والے قدرتی ذخائر کے لیے ایک مثالی منڈی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ خطے میں ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ پر مشترکہ خدشات بھی اسرائیل اور ترکی کو قریب تر لانے کے طاقتور محرکات ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے شہر ملتان کے مختوم رشید نامی علاقے میں ایک خاتون نے ایک شخص پر مبینہ طور سے اس خاتون کے ساتھ شادی سے انکار پر تیزاب پھینک کر اسے شدید زخمی کر دیا۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے شہر ملتان کے نزدیک مخدوم رشید علاقے میں ایک خاتون نے ایک نوجوان پر تیزاب پھینک کر اسے شدید زخمی کر دیا ہے۔ ذرائع ابلاغ میں چھپنے والی خبروں کے مطابق خاتون پہلے سے شادی شدہ تھی اور 4 بچوں کی ماں تھی، مگر اپنے شوہر سے طلاق لے کر اس نوجوان سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ جب اس نے شادی سے انکار کیا تو مبینہ طور پر خاتون نے ملاقات کے بہانے اسے بلا کر اس پر تیزاب پھینک دیا، جس سے وہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ پولیس نے صداقت نامی نوجوان کے رشتہ داروں کی اطلاع پر مقدمہ درج کر لیا ہے اور مذکورہ خاتون کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کی چیئر پرسن زہرا یوسف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ واقعہ قابل مذمت ہے۔
ڈیفینیٹلی یہ ایک سنگین جرم ہے، اور چاہے وہ عورت کے خلاف کیا جائے یا مرد کے خلاف کیا جائے تو پوزیشن تو ایک ہی ہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ جرم عورتوں کے خلاف زیادہ ہوتا ہے اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں، اور مرد پہ بھی جو ہوتے ہیں ایسڈ پھینکنے کے کیسز وہ زیادہ دوسرے مرد ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی ریئر ہے کہ کسی عورت نے اس طرح کا جرم کیا۔
انہوں نے بتایا کہ ملک میں تیزاب سے حملوں اور جلانے کے واقعات کی روک تھام کے لیے قانون موجود ہے، اور ایسے کیسوں کی پیروی میں معمولی بہتری پیدا ہوئی ہے، مگر ان کے بقول تیزاب کی فروخت کی نگرانی نہیں کی جا رہی، جس کے باعث ایسے حملے اب بھی جاری ہیں۔ حالیہ دنوں میں یکے بعد دیگرے عورتوں پر سنگین تشدد کے متعدد واقعات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کی ایک وجہ میڈیا میں ایسے واقعات کی تشہیر ہو سکتی ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ عورتوں پر سنگین تشدد اس لیے بھی بڑا ہے کیونکہ وہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں۔ پاکستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ عورتوں کے خلاف تشدد اور کبھی روایات کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے، اور اس سلسلے میں قانون سازی کے علاوہ دیگر مؤثر اقدامات بھی کرے گی، مگر کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ معاشرے میں مردوں کے خلاف تشدد بھی موجود ہے اور اس کے خلاف بھی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جمعرات کے روز سوات کے مدائن علاقے میں لڑکیوں کے ایک اسکول میں ایک گارڈ کی غلطی سے فائرنگ سے 5 طالبات زخمی ہو گئیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان کی شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک اسکول میں محافظ سے حادثاتی طور پر بندوق چلنے سے 5 طالبات زخمی ہو گئی۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ جمعرات کے صبح سوات کے علاقے مدین میں لڑکیوں کے اسکول میں پیش آیا۔ شائع شدہ اطلاعات کے مطابق اسکول کے گارڈ کے ہاتھ سے بندوق گری، جسے اٹھاتے ہی اچانک اس سے گولی چل گئی۔ حادثاتی طور پر گولی چلنے سے 5 طالبات معمولی زخمی ہوئی، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا اور ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر سیکورٹی گارڈ کو تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ دسمبر 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے مہلک دہشت گرد حملے کے بعد خیبر پختونخوا میں اساتذہ اور اسکول کے عملے کو اسلحہ رکھنے کی اجازت اور اسلحہ چلانے کی تربیت فراہم کی گئی تھی، تاکہ کسی بھی حملے کی صورت میں سیکورٹی فورسز کے آنے تک یہ لوگ اپنا دفاع کرنے کا قابل ہو سکے۔ تاہم اس اقدام کے نتیجے میں کچھ ناخوشگوار واقعات بھی رونما ہو چکے ہیں۔ گزشتہ ماہ بنیر کے ایک پرائمری اسکول میں چوکیدار اپنی ہی بندوق حادثاتی طور پر چل جانے سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، جبکہ پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان میں بھی ایسی ہی واقعے نے وہاں ایک اسکول کی چوکیدار کی جان لے لی تھی۔ گزشتہ سال سوات میں ایک 12 سالہ طالب علم اس وقت جان کی بازی ہار گیا جب وہ اسکول کے ایک استاد کے پستول سے حادثاتی طور پر ہونے والی فائرنگ کی زد میں آ گیا تھا۔ ماہر تعلیم ڈاکٹر خادم حسین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اسکولوں کی تحفظ کے لیے کیے جانے والے ایسے اقدامات مناسب نہیں ہے۔
نہ صرف یہ کہ اسکول اور اداروں کے تحفظ کو کی ضمانت نہیں دیتے یہ سارے اقدامات، بلکہ اس کے تحفظ کو مخدوش بناتے ہیں، جس طرح مسلسل واقعات میں نظر آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو استخباراتی یا جو انٹیلیجنس کو جمع کرنے والے ادارے ہیں، ان کے درمیان بڑی کلوز اور بڑی قریبی کوآرڈینیشن یا ربط کی ضرورت، ان کو مربوط ہونا بہت ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اسکولوں کو قلعہ بنا کے حملے کا انتظار کیا جائے، جہاں سے حملہ ہو رہا ہے یا جس جگہ سے، جس ممبے اور چشمے سے ہو رہا ہے، اس کو ڈھونڈ کے اس کے خلاف اقدامات کیے جائیں۔
حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کاروائیاں کی جا رہی ہے۔ صوبائی حکومت کے عہدیدار یہ کہہ چکے ہیں کہ صوبے کے تمام اسکولوں اور تعلیمی اداروں کے تحفظ کے لیے پولیس اہلکار فراہم کرنا فی الوقت ممکن نہیں ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
برطانوی پارلیمنٹ کی ایک سرکردہ رکن کو گولی مار کر شدید زخمی کر دیا گیا ہے، جس کے بعد سے برطانیہ کی یورپی یونین کے رکنیت کے بارے میں ریفرنڈم کی مہم معطل کر دی گئی ہے۔ اپوزیشن لیبر پارٹی کی 41 سالہ جو کاکس کو، جو 2 بچوں کی ماں ہیں، شمالی انگلینڈ میں لیڈز کے نزدیک گولی مار کر شدید زخمی کر دیا گیا۔ ویسٹ یارک شائر کے پولیس نے بتایا ہے کہ اس نے 52 سالہ مشتبہ شخص کو گرفتار کیا ہے۔ برطانیہ کے وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا کہ انہوں نے جبرالٹر میں یورپی یونین خطاب کو منسوخ کر دیا ہے۔ ریفرنڈم کے بارے میں ہونے والی مہم ایک روز کے لیے روک دی گئی ہے۔ امریکہ کے متعدد سیاسی تجزیوں میں جو اس ہفتے کیے گئے، ظاہر ہوتا ہے کہ نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات سے 5 ماہ قبل ڈیموکریٹک نامزدگی کی طاقتور امیدوار ہلری کلنٹن اپنے ریپبلکن مخالف ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں بہت آگے ہیں۔ سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن، جو پہلی امریکی خاتون صدر بننے کے لیے کوشاں ہیں، متعدد جائزوں میں اپنے ریپبلکن امیدوار کے مقابلے میں 5 سے 6% برتری پر ہیں۔ امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے کے ڈائریکٹر نے جمعرات کے روز کانگریس کو بتایا کہ شدت پسند گروپ داعش امریکی قیادت کے فضائی حملوں کی کامیابی کا جواب دینے کے لیے مغربی ملکوں پر مزید حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے سماعت میں جان برینن نے متنبہ کیا کہ داعش عراق اور شام میں اپنے علاقائی نقصانات کا بدلہ لینے کے لیے گوریلا طرز کے مزید حملے کر سکتا ہے۔ برینن نے کہا کہ باوجود کہ زمینی جنگ میں اور مالی طور پر داعش کے خلاف کامیابیوں کے باوجود، بدقسمتی سے ہم اس گروپ کی داعش شد گردی کی صلاحیتوں اور اس کی عالمی پہنچ کو کم نہیں کر سکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے تفتیشکاروں کا کہنا ہے کہ شدت پسند گروپ داعش کی جانب سے یزیدیوں کے خلاف آبرو ریزی، غلامی اور قتل کے اقدامات نسل کشی، جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ جنیوا سے لیزا شلائن کی ایک رپورٹ، نیلوفر مغل کی زبانی۔
شواہد کی بنیاد پر واقعات جو اکٹھے کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں 3 رکنی کمیشن کا کہنا ہے کہ داعش نے یزیدی خواتین، مردوں اور بچوں کی نسل کشی کی ہے، انسانیت کے خلاف جرائم اور جنگی جرائم کیے ہیں۔ کمیشن کے چیئرمین پاولو پنہیرو کا کہنا ہے کہ یہ نسل کشی جاری ہے۔ ان کے الفاظ ہیں،
From the day of the attack on Sinjar until today, ISIS has permanently sought to erase the Yazidis through killing, sexual slavery,
سنجار پر حملے کے دن سے لے کر آج تک داعش نے یزیدیوں کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے قتل کیے ہیں، انہیں جنسی غلام بنایا ہے، انہیں غلام بنا کر رکھا ہے، ان پر تشدد کرتے ہیں اور ان سے ناروا سلوک کرتے ہیں، جس سے انہیں جسمانی اور ذہنی نقصان ہوتا ہے۔
And the degrading treatment and forced transfer causing serious bodily and mental harm.
کمیشن کا کہنا ہے کہ داعش کی نسل کشی کی کاروائیاں اس وقت سے جاری ہیں جب 3 اگست 2014 سے شمالی علاقے کے سنجار میں یزیدی علاقے پر پہلا حملہ کیا گیا. ان کا کہنا ہے کہ داعش نے اس اقلیتی گروپ کو بے دین قرار دیا ہے اور یزیدیوں کو زبردستی اسلام قبول کراتے ہیں یا موقع پر ہی ہلاک کرتے ہیں. پنہیرو کا کہنا ہے کہ خواتین اور بچوں کو زبردستی سنجار سے بسوں میں منتقل کر کے شام اور عراق میں مختلف مقامات پر منتقل کیا جاتا ہے جہاں انہیں جانوروں کی طرح بازار میں فروخت کیا جاتا ہے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے بدھ کے روز وائٹ ہاؤس میں تبت کے روحانی رہنما دلائی لاما سے ملاقات کی ہے باوجود کہ چین نے اس پر سخت اعتراض کیا تھا. وائٹ ہاؤس کے میپ روم میں اس ملاقات کے لیے کسی رپورٹر یا ویڈیو کیمروں کی اجازت نہیں دی گئی تھی جو صدر اوباما اور دلائی لاما کے درمیان اس ملاقات کو دستاویز کر سکتے. بعد میں ایک تصویر جاری کی گئی جس میں ملاقات کے آغاز پر دونوں گلے مل رہے ہیں. چین نے اوباما کو دلائی لاما سے ملاقات پر متنبہ کیا تھا جنہیں وہ ایک خطرناک علیحدگی پسند تصور کرتی ہے. چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لو کانگ نے کہا وہ کہہ رہے ہیں چین امریکہ پر زور دیتا ہے کہ وہ تبت کو چین کا حصہ تسلیم کرنے کے اپنے وعدے پر قائم رہے اور تبت کی آزادی اور کسی علیحدگی پسند سرگرمیوں کی حمایت نہ کرے. ہم یہ بات دہرانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ تبت کے مسئلے کو چین کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال کرنے کی کوششیں ناکامی سے ہمکنار ہوں گی. دلائی لاما 1969 سے بھارت میں جلا وطن ہیں جب چینی حکمرانی کے خلاف ان کی شورش ناکام ہو گئی تھی. وہ ایک درمیانے راستے کی وکالت کرتے رہے ہیں جو تبت کی زیادہ خود مختاری کا مطالبہ کرتا ہے. عراق میں داعش کے گڑھ موصل کے قریب شدت پسندوں کی فائرنگ سے ایک اعلی عراقی کمانڈر ہلاک ہو گیا ہے. عراق کی وزارت دفاع نے منگل کی شب کہا کہ بریگیڈیئر احمد بدر حلیبی موصل کے جنوب میں گاؤں کو داعش کے قبضے سے چھڑانے کے لیے کیے گئے آپریشن کے دوران گھات لگا کر چلائی گئی گولی سے ہلاک ہوئے. بیان میں کہا گیا ہے کہ ان کی موت سے پورے نینوا صوبے کو داعش کے شدت پسندوں سے خالی کرانے کے عزم میں اضافہ ہوا ہے. نینوا کا صوبائی دارالحکومت موصل عراق کا دوسرا بڑا شہر ہے جو جون سن 2014 میں داعش کے قبضے میں چلا گیا تھا جس نے شمالی اور مغربی عراق اور پڑوسی ملک شام کے ایک تہائی سے زائد حصے پر قبضہ کر رکھا ہے. بغداد سے 360 کلومیٹر فاصلے پر واقع یہ شہر عراق میں داعش کی خود ساختہ خلافت کا مرکز ہے. مغربی صوبے انبار کے شہر فلوجہ کو داعش سے واگزار کرانے کے لیے کاروائیوں کے علاوہ عراقی فوج نے رواں ہفتے موصل کے جنوب اور جنوب مشرق میں علاقوں میں داعش کے ٹھکانوں کے خلاف چھوٹے پیمانے پر کاروائیاں شروع کی تھیں. مارچ کے اواخر میں سرکاری فورسز نے موصل کے قریب واقع مخمور اور قیارہ کے درمیانی اور دریائے دجلہ کے مشرقی علاقوں کو صاف کرانے اور داعش کے زیر قبضہ شرقات کے ایک سپلائی لائن کو توڑنے کے لیے فوجی آپریشن شروع کیے. تاہم خیال کیا جاتا ہے کہ موصل کو داعش سے جلد واگزار نہیں کرایا جا سکے گا. اگرچہ عراقی فوج کو امریکی اتحاد کی طرف سے فضائی معاونت دی جا رہی ہے اور حکومت نواز جنگجو بھی ان کی مدد کر رہے ہیں، مگر پھر بھی یہ عراقی فوج کے لیے ایک انتہائی مشکل کام ہوگا. امریکہ کی ریاست فلوریڈا کی اورنج کاؤنٹی کے شیرف کا کہنا ہے کہ منگل کو ایک مگرمچھ کے حملے سے مرنے والے بچے کی لاش مل گئی ہے. شیرف جیری ڈیمنگز نے بدھ کو فلوریڈا کے لیک بیونا ویسٹا علاقے میں بتایا کہ 2 سالہ لین گریوز کی لاش اسی علاقے سے ملی جہاں مگرمچھ اسے گھسیٹ کر پانی میں لے گیا تھا. جیری ڈیمنگز نے کہا کہ مگرمچھ نے بچے کو پانی میں ڈبو کر ہلاک کیا. شیرف ڈیمنگز نے بتایا کہ نیبراسکا سے تعلق رکھنے والا بچہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ ڈزنی ورلڈ ہوٹل میں چھٹیاں منانے کے لیے ٹھہرا ہوا تھا جس وقت مگرمچھ نے اس پر حملہ کیا. اس وقت وہ ایک مصنوعی جھیل کے ساحل کے قریب پانی میں چل رہا تھا. اس جھیل کو عموماً کشتی رانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. شیرف کی طرف سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق گریو خاندان نے عوام کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے اس حملے کے بعد بچے کے لیے دعائیں کی تھیں. شنگھائی چین میں ڈزنی پارک کو جمعرات سے عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے. اس پر 5.5 ملین ڈالر لاگت آئی ہے جو ڈزنی کی کسی بیرون ملک میں سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے. چین میں ڈزنی کا یہ پہلا تھیم پارک ہے جس کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں ڈزنی کے مشہور کرداروں کی موجودگی میں چینی بچوں نے خوبصورت نغمے گائے اور کمیونسٹ پارٹی کے لیڈروں نے تقاریر کی. چین کے نائب وزیراعظم وانگ یونگ نے شنگھائی میں ڈزنی کا یہ تفریحی مرکز غیر ملکی سرمایہ کاروں کے چین میں سرمایہ کاری ماحول اور تجارتی مواقعوں پر اعتماد کا اظہار ہے. ڈزنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بار اوگبن نے اس موقع پر کہا تھا. اس سے پہلے چین کے نائب وزیراعظم وانگ یانگ نے کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ شنگھائی میں ڈزنی کا یہ تفریحی مرکز غیر ملکی سرمایہ کاروں کی چین میں سرمایہ کاری ماحول اور تجارتی مواقع پر اعتماد کا مرکز ہے. ڈزنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بر آئیگر نے اس موقع پر کہا
Today is a celebration of creativity and collaboration, commitment and patience, a triumph of imagination and innovation.
وہ کہہ رہے ہیں آج کی یہ تقریبات تخلیق، تعاون، عہد اور صبر کا انعام ہیں. یہ تصور اور جدیدیت کی کامیابی ہے اور ڈزنی اور چین کے درمیان مضبوط ساجیداری کی مثال ہے. ہم نے مل کر ایک غیر معمولی منزل تخلیق کی ہے. یہ مشرق و مغرب اور ماضی اور مستقبل کا ملاپ ہے اور یقین رکھنے والوں کو بتاتا ہے کہ ہر چیز ممکن ہے. ڈزنی کو نسبتاً سستے مقامی تھیم پارک کا مقابلہ کرنا پڑے گا جن میں چین کے انتہائی مقبول کارٹون کردار ادا کرتے ہیں، لیکن تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ چین کی مارکیٹ میں دونوں کی گنجائش موجود ہے.
کہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
بنگلہ دیش میں پرتشدد انتہا پسندی کی جانب سے حملوں کا سلسلہ خطرناک شرح سے جاری ہے، جن میں دانشوروں، سیکولر مصنفین، مذہبی اقلیتی گروپوں کے ارکان اور سرگرم کارکنوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب ایک حالیہ واقعے میں 6 جون کو بنگلہ دیش کے مغربی حصے میں ایک ہندو پجاری کو اس وقت ہلاک کر دیا گیا جب وہ اپنی سائیکل پر پوجا پاٹھ کی ایک تقریب میں شرکت کے لیے جا رہا تھا. 5 جون کو ایک مقامی عیسائی کو شمال مغربی بنگلہ دیش میں اتوار کے مذہبی اجتماع کے بعد چھرا گھوپ کر ہلاک کر دیا گیا. اس حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ نامعلوم حملہ آوروں نے 65 سالہ عیسائی کو بون پارا کے گاؤں میں قتل کیا، جو مسلمان اکثریت والے بنگلہ دیش میں عیسائی برادری والا ایک قدیم ترین علاقہ ہے. ناٹور ضلع میں پولیس کے نائب سربراہ شفیق الاسلام نے بتایا کہ سنیل گومز کو بون پارا کے ایک گاؤں میں ایک گرجا گھر کے قریب اس کے کریانہ اسٹور میں کلہاڑی کا وار کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا. یہ ہلاکت اس سے چند گھنٹے بعد ہوئی جب انسداد دہشت گردی سے متعلق ایک سینئر پولیس افسر کی بیوی کو جنوب مشرقی شہر چاٹگام میں ہلاک کر دیا گیا تھا. پولیس کو شبہ ہے کہ ایک کالعدم مقامی عسکریت پسند گروپ کے ارکان اس میں ملوث ہیں. چاٹگام میں حکام کے مطابق محمودہ خانہ مٹو کو 3 نامعلوم افراد نے چھرا گھوپا اور بعد میں اس کے سر میں گولی مار دی. اس وقت وہ اپنے گھر کے قریب اپنے بیٹے کو اسکول بس اسٹاپ پر پیدل لے کر جا رہی تھی. محترمہ مٹو بابول اختر کی بیوی تھی جو حالیہ مہینوں میں چاٹگام میں کالعدم عسکریت پسند گروپ جماعت المجاہدین بنگلہ دیش کے خلاف کئی کارروائیوں کی قیادت کرتا رہا تھا. گزشتہ 3 برسوں کے دوران ایسے حملوں میں 40 سے زیادہ افراد مارے جا چکے ہیں. جو لوگ ان حملوں کا نشانہ بنے ہیں ان میں یونیورسٹی کے پروفیسر، سیکولر بلاگرز، انسانی حقوق کے سرگرم کارکن، غیر ملکی افراد، شیعہ، صوفی، احمدی، مسیحی، بدھ اور ہندو شامل ہیں. بنگلہ دیش میں اعتدال پسند، رواداری پر مبنی اور کھلے معاشرے کی روایت رہی ہے، جو اپنے لوگوں کی کثیر جہتی ثقافت اور مذاہب کا احترام کرتا ہے. اور اس قسم کے حملوں کا مقصد بنیادی طور پر ان تمام چیزوں کو زخ پہنچانا ہے جو بنگلہ دیش سے عبارت ہیں اور حالیہ برسوں میں جن چیزوں کو بنگلہ دیشی عوام نے رائج کرنے کی کوشش کی ہے. امریکہ بنگلہ دیش میں بے گناہ لوگوں کے صفاکانہ قتل کی مذمت کرتا ہے. کسی کو ایسی بات کرنے کے لیے جو وہ کہتے ہیں اور جس پر وہ یقین رکھتے ہیں اپنی جان کی قیمت ادا نہیں کرنی چاہیے. امریکہ بنگلہ دیش اور دنیا بھر میں ان تمام لوگوں کی حمایت جاری رکھے گا جو برداشت اور انسانی حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پوری دنیا میں کچھ ایسے امراض ہیں جن پر قابو پانے بلکہ ان کو صفائی ہستی سے مٹانے کی کوشش عالمگیر سطح پر کی جاتی رہی ہے۔ اس کوشش کے بہت سے کامیاب نتائج نکلے ہیں اور کئی جان لیوا امراض کا انسداد ان کے حملے سے بیشتر ممکن ہو گیا ہے۔ پولیو بھی انہی میں سے ایک مرض ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ گل رخ۔
پولیو کے خلاف 1988 میں عالمی مہم شروع ہونے کے بعد سے اب تک دنیا بھر میں اس کے کیسز میں 99% کمی واقع ہوئی ہے، مگر اس آخری 1% کو ختم کرنا مشکل ثابت ہوا ہے۔ پاکستان اور افغانستان دنیا کے ان گنے چنے ملک ہیں جہاں انسانی جسم کو مفلوج کر دینے والی بیماری پولیو کے وائرس پر تاحال پوری طرح قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے ساتھ ملحقہ علاقوں میں پولیو کا وائرس اب بھی پایا جاتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ساتھ کام کرنے والے ڈاکٹر کریم اللہ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
رضاکار لرو داغوی دپار سپرویزر لرو داغوی دپار ڈسٹرکٹ کوارڈیناٹور لرو ڈی سی او لرو ڈی پی او لرو سوشل دپار اوی رضاکار لرو نو ددیو دپار من ٹیمون جوڑ کلی دی من تو دو تل وخت ٹیمون لرو۔
ان کا کہنا تھا کہ پولیو کمپین کے لیے ہم نے 42 ٹیموں کو بنایا ہے جس میں رضاکارانہ طور پر کام کرنے والے لوگ، سپروائزر، ڈی سی او، ڈی پی او شامل ہے۔ تمام ٹیمیں مخصوص علاقے میں جاتی ہے اور بچوں کو پولیو سے محفوظ رکھنے کے لیے ویکسین کے قطرے پلاتی ہے۔
قومی خالق مخاور خالق منگ راغواڑو خپل ساحو ته راغواړو، دا هغوی سره موږ میٹنگونه نیسو او هغه ماشومانان چې پل شوي دي۔
جب ہم جاتے ہیں ویکسین پلانے کے لیے تو سب سے پہلے اس علاقے کے بڑوں کے ساتھ جرگا کرتے ہیں، ان کو پولیو کے بارے میں مکمل طور پر آگاہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کریم اللہ کا مزید کہنا تھا کہ ان علاقوں میں بعض ایسے بھی علاقے ہوتے ہیں جو بہت دشوار گزار ہوتے ہیں۔
ٹرانسپورٹ سہولت برابر مراکز دی مرکزوں میں
ہم وہاں لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرتے ہیں تاکہ ان بچوں کو ویکسین کے لیے لایا جا سکے۔ ڈاکٹر کریم اللہ کا کہنا تھا کہ بعض خاندان ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ پاکستان میں واقع سرحد کے اس پار جانے کی وجہ سے ان بچوں کی ویکسین ممکن نہیں ہو پاتی۔ اس کے باوجود بھی اگر اور کوئی خاندان وہاں سے آ جائے تو ہم فوراً ان بچوں کو ویکسین کے قطرے پلاتے ہیں۔ دنیا کے 150 سے زائد ممالک میں بچوں کو پولیو کے خلاف نئی ویکسین پلانے کا ایک نیا عمل شروع ہوا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس بیماری کے پھیلاؤ کو 1 سال کے اندر روکا جا سکتا ہے اور اس دہائی کے اواخر تک عالمی سطح پر اس مرض کے مکمل خاتمے کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ عالمگیر سطح پر اگر یہ کوشش اسی عزم کے ساتھ جاری رہے تو یہ منزل اب زیادہ دور نہیں۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ کسی لالچ کے بغیر دوسروں کی مدد کرنے والے اپنے نیک کاموں کے لیے کسی خاص وقت کا انتظار نہیں کرتے۔ لیکن رمضان کا مہینہ ایک طرح سے کمیونٹی کے تمام افراد کو دوسروں کی ضروریات کی یاد دہانی کا ایک موقع بھی ہوتا ہے۔ 1975 سے اب تک 3 ملین سے زیادہ پناہ گزین امریکہ بھر میں آباد ہو چکے ہیں۔ مشرق وسطی میں تشدد کشیدگی اور جنگ سے بھاگ کر آنے والوں کے لیے امریکہ کے پناہ گزینوں کے لیے آبادکاری کے پروگرام میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تاہم سب سے اہم کام خود کفیل ہونا ہے۔ شکاگو کی ایک کمپنی ایسے ہی پناہ گزینوں کو امریکی خواب کے ایک حصے کے طور پر روزگار دیتی ہے۔ ایلائی شلمین مرحوم کا ایک اصول تھا۔
میرے والد ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ خیرات کرنے سے کبھی معاشی بدحالی نہیں ہوتی۔
اسی اصول پر شلمین نے اپنے ریسٹورینٹس چلائے اور پھر اپنی کمپنی ایلائیز چیز کیک بھی، جو ممتاز شخصیات میں بھی مقبول ہے۔
میں فخر سے کارٹیئر کی وہ گھڑی پہنتا ہوں جو سیناٹرس نے 1987 میں میرے والد کو بھیجی تھی۔ ہم نے ہلری کلنٹن کی 50ویں سالگرہ کا کیک بھی بنایا تھا۔
شلمین کی بہت سی پروڈکٹس ملک بھر کے ریسٹورینٹس کے مینیو اور کریانے کی دکانوں پر موجود ہوتی ہیں، لیکن ان سے لطف اندوز ہونے والوں میں سے بہت کم کو معلوم ہے کہ اس کمپنی کی کامیابی کا راز ان کی پروڈکٹس کو ہاتھ سے بنانے میں نہیں بلکہ انہیں بنانے والوں کے ہاتھ میں ہے۔
لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کی کمپنی کتنی اچھی ہے جو پناہ گزینوں کو کام دیتی ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، ہم ایک سمارٹ کمپنی ہیں۔
ایلائی کمپنی کے اندازن کل 215 ملازمین میں سے 15% پناہ گزین ہیں۔ ان میں سے ایک ایلیاس کسونگا ہیں جو 1990 میں جمہوریہ کانگو میں کشیدگی سے بھاگ کر یہاں آئے۔
میں یونیورسٹی آف لومبمباشی میں پڑھتا تھا۔ جب سابق ڈکٹیٹر مبوتو اور ان کی حکومت آئی تو انہوں نے یونیورسٹی میں طالب علموں کا قتل عام کیا۔ میرے پاس بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔
امریکہ میں نئی زندگی شروع کرنے کے لیے ایلائی کمپنی میں نوکری ہی کسونگا کے لیے سب کچھ تھا۔
میرے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، کوئی تجربہ نہیں تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ہنر نہیں تھا۔ ایلائی کمپنی نے مجھے موقع دیا اور بدلے میں میں ان کے لیے اپنی بہترین صلاحیت سے کام کرنا چاہتا تھا۔
کسونگا اب ایلائیز میں پرچیزنگ مینیجر ہیں اور ریفیوجی ون بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہیں۔ یہ ایک غیر منافع بخش ادارہ ہے جو امریکہ میں نئی زندگی شروع کرنے کے لیے پناہ گزینوں کی مدد کرتا ہے۔ گزشتہ 25 برسوں میں سینکڑوں پناہ گزینوں کو ایلائیز چیز کیک میں روزگار مل چکا ہے۔ اس کی خدمات کو اس سال کے شروع میں پناہ گزینوں کے لیے یونائیٹڈ نیشنز ہائی کمشنر کی جانب سے تسلیم کیا گیا۔
جب آپ بیکری میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو مختلف طرح کے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بوسنیا سے ہیں یا کانگو یا عراق سے۔
شلمین اب شام کے پناہ گزینوں کے اپنی بیکری میں کام کے منتظر ہیں۔ صدر براک اوباما اکتوبر تک 10,000 اور 2017 تک مزید شامی باشندوں کو امریکہ میں آباد کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ توقع ہے کہ ان میں سے سینکڑوں شکاگو آئیں گے، جیسا کہ ایلائی شلمین کے خاندان والے 100 سال سے زیادہ عرصہ پہلے یہاں آئے۔
ان کے والدین، بہن اور بھائی مشرقی یورپ، روس اور پولینڈ سے یہاں آئے۔ وہ پہلے 1907 میں امریکہ میں پناہ گزین کی حیثیت سے آئے۔
اور یہی وجہ ہے کہ مارک شلمین کا کہنا ہے کہ پناہ گزینوں کے ساتھ کام کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ چیریٹی، یہ ان کے ڈی این اے میں شامل ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے۔ میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں۔
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر ارسلان شریف اور انجینئر آئیڈی نوٹ کو. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، جسے پیش کریں گی نفیسہ ہوئی بھائی، پروڈیوسر ہوں گی گلرو. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.